sir.
Prison key for zero. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر, کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجات بلند کرتا ہے جنہوں نے ایمان لایا اور جن کو علم دیا گیا, اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو کیا کرتا ہے, بلند فرماتا ہے. تو یہ کتاب العلم کو امام بخاری علیہ رحمہ نے کتاب الایمان کے بعد لایا. فرماتے ہیں ایمانیات سے فراغت کے بعد اب امام بخاری علیہ رحمہ نے کتاب العلم کا افتتاح کیا, گویا امام کے نزدیک ایمان کے بعد دوسرا درجہ علم کا ہے. کتاب ایمان شروع کر کے اس کے بعد جو دوسرے باب لایا وہ کتاب العلم کا لایا. تو فرماتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام بخاری کے نزدیک ایمان کے بعد جس چیز کا درجہ ہے وہ علم ہے, کیونکہ جو چیزیں ایمان کے اندر مطلوب ہیں اور جن پر عمل کرنے سے ایمان میں کمال آتا ہے وہ علم کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. اب ایمان لایا, ایمان لانے کے بعد عمل کرنا ہے. اب کس چیز پر عمل کرے گا, کس چیز سے رکے گا, کس عمل کو کس انداز سے کرے گا, یہ سب چیزیں علم کے بغیر ممکن نہیں. اس لیے ضروری ہوا کہ ایمان کے بعد انسان مومن بندہ علم حاصل کرنے کی سعی کرے, کوشش کرے. یعنی ایمان و علم کے درمیان ایک زبردست ربط ہے کہ نہ علم کے بغیر ایمان میں روشنی اور جلا کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور نہ ایمان کے بغیر علم ہی لائق اعتنا ہے. ایمان کی روشنی کے لیے, ایمان کو منور کرنے کے لیے, ایمان کو باکمال بنانے کے لیے علم کی ضرورت ہے. اور علم تبھی فائدہ دے گا جب ایمان ہوگا, علم تبھی فائدہ دے گا جب ایمان ہوگا. اگر ایمان نہیں ہے تو علم فائدہ نہیں دے گا. اور علوم میں بھی چونکہ سب سے مقدم ایمانیات کا علم ہے, اس لیے اگر علم حاصل کرے تو پہلے کس چیز کا علم حاصل کرے, تو پہلے جس چیز کا علم حاصل کرے وہ ایمانیات سے تعلق رکھتا ہے. یعنی ایک مومن کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے, جیسے خدا کا یقین, رسالت کا یقین, قیامت پر وسوخ وغیرہ وغیرہ. اس لیے مصنف نے ایمان کے فوراً بعد کتاب العلم کو تحریر کیا اور کتاب العلم میں سب سے پہلے باب فضل العلم رکھا تاکہ علم کی فضیلت معلوم ہو جائے. کیونکہ جب تک کسی چیز کی فضیلت معلوم نہ ہو اس وقت تک اس کی طرف شوق و رغبت کا پیدا ہونا مشکل ہے, اور بدون خاص رغبت کے اس کا حصول تقریباً ناممکن ہے. اس لیے توجہ دلانے کی غرض سے امام صاحب نے سب سے پہلے فضیلت بتلا دی اور اس کے بعد علم سے متعلق دیگر ابواب کا استیعاب فرمایا, کیونکہ تنہا فضیلت ہی نہیں بلکہ علم کے بہت سے ابواب ہیں. کچھ متعلمین سے متعلق ہیں, جو سیکھنے والے ہیں ان سے متعلق ہیں, اور کچھ معلمین کے سے متعلق ہیں, یعنی جو اس سکھانے والے ہیں علم, اور بعض خود علم سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ امام بخاری کو جزائے خیر دے کہ اس کے تمام ہی آداب کتاب العلم میں ذکر فرمائے, جیسے کہ آئندہ ابواب میں معلوم ہو جائے گا. اب علم کی تعریف, علم کی, تو یہاں فرماتے ہیں کہ امام بخاری علیہ رحمہ نے علم کی تعریف نہیں کی, کیونکہ علم تعریف سے مستغنی ہے. بعض اکابر علماء کا تو یہ فیصلہ بھی ہے کیوں علم واضح اور بدیہی چیزوں میں سے, اور اس وضاحت کے باعث اس کی تعریف مشکل ہو گئی. یعنی ہر شخص جانتا ہے کہ علم جہالت کی ضد ہے, علم جہالت کی ضد ہے, اور جہالت تاریکی کا نام ہے. علم جہالت یعنی ہر چیز یورف الاشیاء بازدادہا یعنی ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. جیسے رات تب پہچانی جاتی ہے جب اس کا تقابل دن سے کیا جاتا ہے, رات کا تقابل دن سے کیا جاتا ہے, بلندی کا تقابل پستی سے کیا جاتا ہے, اور اسی طرح سے ہر چیز جب اس کے یعنی اس کو اپنے مد مقابل کے ساتھ جب اس کا تقابل کیا جاتا ہے تو اس کی اہمیت سمجھ میں آ جاتی. اگر رات اور دن یہ الگ الگ چیزیں نہ ہوتی یا اگر تاریکی نہ ہوتی, اندھیرا نہ ہوتا, تو روشنی کی قدر نہ ہوتی. روشنی کی قدر تب معلوم ہوتی ہے جب اس کی ضد یعنی اندھیرے سے واسطہ پڑتا ہے. اگر اندھیرا نہ ہوتا, خالی روشنی ہی روشنی ہوتی, تو روشنی کی اہمیت معلوم نہ ہو جاتی. اسی طرح سے یہاں بھی دو چیزیں ہیں, ایک ہے جہالت اور ایک ہے علم. ایک ہے جہالت اور ایک ہے علم. اب علم آئے گا تو جہالت چلی جائے گی, اور جہاں جہالت ہوگی وہاں علم نہیں ہوگا. یہ آپس میں کیا ہیں, آپس کے ضد ہیں. جہالت میں بھین چیزیں بھی چھپی رہتی ہیں, یعنی جب انسان جاہل ہوتا ہے تو اس کے سامنے جو واضح چیزیں ہیں وہ واضح چیزیں بھی کیا رہ جاتی ہیں, چھپی رہتی ہیں. جیسے انگریزی کا مشہور وہ مقولہ ہے کہ آئیز ڈو ناٹ سی وٹ مائنڈ ڈز ناٹ نو, ہے نا مشہور, یعنی جو دماغ نہیں جانتا ہے وہ آنکھیں بھی نہیں دیکھتی ہیں. آنکھیں اس چیز کے ادراک سے قاصر رہ جاتی ہیں کیونکہ ذہن میں وہ چیز ہے ہی نہیں. اسی لیے اگر جہالت ہے اور جہالت کے سامنے واضح روشن دلیلیں بھی بیکار ہو جاتی ہیں, تو جہالت میں بائن چیزیں بھی چھپی رہتی ہیں, اور جب علم کی روشنی نمودار ہوتی ہے تو وہ چیزیں واضح ہونے لگتی ہیں. بہرحال انہوں نے اس کی تعریف نہیں کی. اور بعض لوگوں نے علم کی تعریف یہ کی کہ علم وہ نور ہے جو گناہ کرنے سے زائل ہوتا ہے. علم وہ نور ہے, یعنی ایسا نور ہے, یہ ایک روشنی ہے. اور اب یہ کیسے پتہ چلے گا, لیکن وہ نور جو اگر انسان گناہ کرے گا تو گناہ سے اس کو وہ روشنی وہ نور کم ہو جائے گا, اور اگر وہ نیکیاں کرتا چلا جائے گا تو ان نیکیوں سے اس نور میں کیا ہو جائے گا, اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تو بعض لوگوں نے اس کی کیا کی, یہ تعریف کی. تو اب یہ بات معلوم ہو گئی تو امام صاحب نے فضیلت علم کے بارے میں دو آیتوں سے استدلال کیا. دو آیتیں جس کا ذکر پچھلے مجلس میں ہوا کہ ایک یرفع اللہ الذین آمنوا منکم وأوت العلم درجات, کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اور اول العلم کے جنہیں علم دیا گیا ان کے درجات بلند کرتا ہے, اور دوسرا فرمایا رب زدنی علما, اور رب زدنی علما. اب یہ دو آیتیں ذکر فرمائیں, تو یہ جو پہلی آیت یرفع اللہ الذین آمنوا منکم, تو اس میں ایمان و عمل کا رابطہ مذکور ہے, اور ایمان کو یہاں علم پر مقدم کیا گیا. ایمان کو علم پر مقدم کیا گیا. یرفع اللہ الذین آمنوا, پہلے جو فضیلت دی گئی, جو درجہ جن کے بلند ہونے کا ذکر کیا گیا, وہاں ایمان کو, یعنی اس سے یہ کہ علم تب فائدہ دیتا ہے جب ایمان ہو. علم تب فائدہ دیتا ہے جب ایمان ہو, ایمان کے بغیر علم فائدہ نہیں دے گا، تو ایمان کو مقدم کیا گیا، جس میں ایک لطیف اشارہ مصنف علیہ رحمہ کے حسن ترتیب کی طرف بھی ہے، کیونکہ مصنف نے پہلے کتاب الایمان اور اس کے بعد کتاب العلم کا انعقاد کیا. اپنی جو یہ ترتیب انہوں نے یعنی اختیار کی، اب اس ترتیب کی طرف بھی ایک لطیف اشارہ اس آیت کے ذریعے اس کے یعنی اس حسن ترتیب کی طرف بھی اشارہ دے رہے ہیں کہ پہلے ایمان کتاب الایمان لائے اور پھر کتاب العلم، اور اس میں بھی فضیلت علم، اور اس آیت میں بھی یہی ترتیب ہے کہ پہلے ایمان والوں کا ذکر ہے اس کے بعد علم کا. تو آیت سے علم کی فضیلت اس طرح معلوم ہو رہی ہے کہ آیت میں ترقی درجات کے سلسلے میں دو امور مذکور ہیں، ایمان اور علم، یعنی اہل ایمان کے درجات بلند ہوں گے اور اہل ایمان بھی میں بھی وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں. معلوم ہوا کہ علم کی بڑی فضیلت ہے. اور یہ جو درجات کا لفظ ہے، یہ جمع سالم ہے، نکرہ ہونے کی وجہ سے غیر معین، اور چونکہ تنوین تعظیم کے لیے، اس لیے معنی یہ ہے کہ ان درجات کی کوئی حد نہیں، ان درجات کی کوئی حد نہیں. دنیا میں تو درجات کی بلندی شہرت اور علمی یادگاروں سے ہوتی ہے، آخرت کی ترقی اخلاص اور حسن نیت پر موقوف ہے. اور اسی لیے آگے فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، آگے کیا فرمایا اسی آیت میں،
واللہ
آگے جو تم عمل کرتے ہو اس میں تمہارے اندر کتنا اخلاص ہے، کس نیت سے کرتے ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تم یہ جو عمل کرتے ہو یا علم حاصل کرتے ہو یا کوئی بھی چیز کرتے ہو، اب یہ تم کس نیت سے کرتے ہو، تمہارے دلوں میں کیا نیت ہے، سمجھ گیا. اللہ تعالیٰ کیا جانتے ہیں، دلوں کی نیت کو جانتے ہیں، کس نیت سے بیٹھا ہے، کس نیت سے حاصل کرتا ہے. دنیا کے لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، اللہ کو دھوکہ، واللہ بما تعملون خبیر، واللہ بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو اللہ کیا ہے، خبیر ہے، جانتا ہے، جاننے والا ہے، ہے کہ نہیں. تو اللہ اندر دلوں کے حال کو جانتا ہے، اس لیے مومن بندے کو ہمیشہ چاہیے کہ وہ اپنی نیت کو درست کرتا رہے. اب بہت بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ایک عمل اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، ایک عمل نیت بڑی خالص ہوتی ہے، للہیت ہوتی ہے، نیک کام ہوتا ہے، دین کا کام ہوتا ہے، اچھا کام ہوتا ہے، اچھی نیت سے شروع کرتا ہے. تو چونکہ شیطان تو بڑا ماہر ہے، وہ تو بڑا پرانا ہے، اب وہ آہستہ آہستہ اس غیر شعوری طور پر اس کو اندر اندر سے اس کی اس نیت کو بدلوا دیتا ہے. اب اس شخص کو پتہ بھی نہیں لگتا، شروع کیا تھا اخلاص نیت سے، اب کچھ کچھ اس میں اس کو کامیابی ہونے لگی، اب کچھ لوگ بھی اس کی طرف متوجہ ہونے لگے کہ یہ شخص دیندار ہو رہا ہے، اب اس کو تھوڑی سی عزت بھی ہونے لگی. اب جب عزت ہونے لگی لوگوں میں، اب اس میں عجب آ گیا، اب ریا آ گیا، پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں، اب عجب بھی آ گیا، خود پسندی بھی آ گئی، اور کسی درجہ تکبر بھی آ گیا، اور کسی درجے میں تحقیر مسلم بھی آ گئی کہ اب میں زیادہ اچھا ہوں، دوسرے زیادہ اچھا نہیں ہے، میں زیادہ عبادت کرتا ہوں، میں زیادہ علم جانتا ہوں. اب یہ چیزیں جب کام شروع کیا تھا کچھ نہیں تھا، اب آہستہ آہستہ جب چلنے لگا، اب کچھ توجہ ہونے لگی، کچھ عمل ہونے لگا، اب یہ ساری چیزیں اس کے اندر اندر، تو اگر اب یہ ہوشیار نہیں ہے تو یہ غرق ہو جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا، اور سمجھتا جائے گا اپنے پر اپنے گمان میں کہ میں اچھا کام کرتا ہوں. لیکن اس کو ایسی بیماریاں، اور جو دیندار قسم کے لوگ ہوتے ہیں جب ان میں بیماریاں اس قسم کی لگتی ہیں، ان کا علاج مشکل ہوتا ہے، ان کا علاج مشکل ہوتا ہے. یعنی اگر ایک عام آدمی گناہ کرتا ہے یا اس میں برائی ہوتی ہے، تو اس کو اپنے کیا کہتے ہیں، اس کو ایک قسم کا احساس ہوتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، میں علم نہیں جانتا، میں عام آدمی ہوں، دین سے دور پڑا ہوں، تو ایک قسم کی اس میں ندامت ہوتی ہے. اور اس کے برعکس ایک آدمی ایسا ہوتا ہے جو دین کو کچھ سمجھنے لگتا ہے, کچھ علم اس کو حاصل ہوتا ہے, کچھ عمل کرنے لگتا ہے. اب اس میں تالی آتی ہے, تالی سمجھتے ہو, یعنی اس میں بڑاپن آ جاتا ہے. اب اس میں جب بڑاپن آ گیا, اب جو عام آدمی ہے اگر وہ واعظ سنے گا, نصیحت سنے گا تو وہ اثر لے لیتا ہے, اور کم از کم اقرار اپنے گناہوں کا یا اپنی حیثیت کا اعتراف کر دیتا ہے. اور جو یہ دیندار قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ان میں جو بیماری ہوتی ہے وہ زیادہ سخت قسم کی ہوتی ہے. اگر ریا ہے, تکبر ہے, تعالی ہے, بڑھائی ہے, عجب ہے, خود سری ہے, جو بھی چیز ہے, حسد ہے, اب ان کو حسد بھی ہوتا ہے, اب ان کو حسد بھی ہوتا ہے. ابن تیمیہ علامہ جوزی نے ان کی بہت خبر لی ہے, بڑا زبردست قلم چلایا ہے, بہت خبر لی ہے کہ کس طرح سے اب اہل علم کی مجلسیں غیبت سے مشکلن خالی ہوتی ہیں, ایسا لکھتے ہیں. اور ایسا ہوتا بھی ان کے زمانے میں, تو آج کی بات ہی نہیں. کیا فرماتے ہیں, اہل علم کی غیبت سے, اور عام لوگ غیبت کرتے ہیں تو عام لوگوں کی غیبت کریں گے, عام لوگ غیبت کرتے ہیں تو عام لوگوں کی غیبت کرتے ہیں, اہل علم غیبت کریں گے تو علماء کی غیبت کریں گے, کریں گے نہیں کریں گے, دینداروں کی غیبت کریں گے. اللہ رحم کرے, اپنے ایمان کی حفاظت کرنا اور ابلیس کے دعو پیچ سمجھنا بڑا مشکل ہے. ابلیس کے دعو پیچ سمجھنا اور ابلیس کے دھاو سے بچ جانا بڑا مشکل ہے. اس سے اللہ تعالیٰ ہی بچائے تو کوئی بچنے کی صورت ہو سکتی ہے, ورنہ بڑا مشکل ہے, بہت مشکل ہے. اور اندر جو بڑائی پن آ جاتا ہے, یہ بات سننے کے لیے بھی نہیں تیار ہو جاتا ہے, بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا. تو اس لیے یعنی اخلاص تو پہلے ہوتا ہے, لیکن اخلاص پہلے ہونا کافی نہیں ہے, اخلاص پر قائم رہنا. اسی لیے استقامت کی کیا آئی ہے فضیلت, استقیم کما امرت. اب جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا اس پر آپ مستقیم رہیے, استقامت سے کام لے لیجیے. اب یہ استقامت کے لیے ہم وقت اس دل کی, اس کے یعنی اس کی نگرانی کی ضرورت ہے, اپنی نیت کی یعنی خبر گیری کرنے کی ضرورت ہے کہ میں یہ سب کرتا ہوں, میں ایسا کیوں کرتا ہوں. اور اگر اپنے اندر حسد پائے, حسد پائے, اب کس کا حسد ہے, کیوں حسد ہے, حسد کے اس کے حسد یہ ہے کہ جس شخص کا حسد ہوگا اس شخص کے یعنی بھلائی سے یا اچھائی سے اس کو رنج ہوتا ہے, اور اس کے نقصان سے اس کو کیا ہوتا ہے, خوشی ہوتی ہے. اب یہ حسد کی کیفیت ہو گئی, اب مخلص ہوگا تو پریشان ہو جائے گا کہ میں مجھ میں ایسا کیوں ہے, یہ تو بڑا مرض ہے جو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے. حسد کا مرض ایسا ہے جو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے. تو اسی طرح سے بہت بہت باریک راستوں سے, بہت بہت یعنی لطیف راستوں سے ابلیس کیا کرتا ہے, ڈھاکہ ڈال دیتا ہے. اور اس لیے ہمیشہ ضرورت, طالب علم مدرسے میں بیٹھا ہے تو پہلے باپ نے لایا تو لایا گا, لا کر رکھ دیا یہاں, زبردستی بند کروا دیا مدرسے میں, اب بیٹھا ہاں, اب زبردستی پڑھتا ہے, عادتاً پڑھتا ہے. اور پہلے نابالغ تھا, اب بالغ ہونے لگا, اب بالغ ہونے لگا, اب اس پر ذمہ داری ہے کہ یہ اپنی نیت کی اصلاح کرتا رہے, یہ اپنی نیت کی کہ یہ جو یہاں رہنا ہے یہ عبادت بن جائے اور یہ آخرت میں ذخیرہ بن جائے, اس میں للہیت آ جائے, اور اللہ تعالیٰ سے استقامت کی بھی کیا دعا کرتا رہے. اور اپنے دل میں کیا خیالات پیدا ہوتے ہیں, اپنے دل میں کیا تمنائیں آ رہی ہیں, اب ان کا بھی خیال رکھے اور اس بات کا مراقبہ کرے. واللہ بما تعملون خبیر, واللہ اور بھئی تم جو بھی کرتے ہو اللہ اس سب کو دیکھ رہا ہے، اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے، اس لیے ہمیشہ سے یعنی اس سے غافل نہ ہونا چاہیے، اسے غافل نہ ہونا چاہیے۔ یہ زندگی غافلت کی نہیں ہے، یہاں دشمن ہمیشہ پیچھے لگا، یہاں وہ حضرت خواجہ صاحب کا وہ کیا شعر ہے، ادھر نظر ہٹ کیا نہیں، ادھر اس ظالم نے ڈسا نہیں، یعنی یہ سانپ ہے، اب یہ دودھ پیتا ہے، اب اس کو دودھ دے دو، سانپ کو دودھ پیے گا، آرام سے پیے گا، ایسے بیٹھے، اور اگر ہاتھ لگا تو اتنا نرم، وہ بہت خوش کرے گا اس پر ہاتھ پھیرنا، بہت نرم ملائیں، اب یہاں جو نظر پھیری تو یہاں سے ڈس دی، جو نظر بھی پھیری نہیں ظالم نے یہاں سے ڈس دیا۔ ہاں اس کو زاہد کو اپنا اس شعر بڑا یاد ہے، اس نفس امارہ کا کچھ بھروسہ نہیں زاہد، کہ ادھر تو غافل ہوا نہیں، ادھر یہ ڈسا نہیں۔ اس شعر میں زاہد بھی ہے تو زاہد کو ہی یاد ہے، اس نفس امارہ کا کچھ بھی بھروسہ نہیں زاہد، ادھر تو غافل ہوا نہیں اور ادھر یہ ڈسا نہیں، سمجھ گئے؟ تو یہ نفس امارہ اور ابلیس ہمیشہ اس مومن کے پیچھے پڑے ہیں، اب گھر جائے گا تو ایک ہفتے کے لیے، تو ابھی اس کے ساتھ وہ واپس کیوں جائے گا جی، ابھی ٹھہرو، ابھی ایک دن، ابھی دو دن، ہیں اس نورانیت کے ماحول سے نکال دیتا ہے، نہیں چاہتا ہے کہ اس ماحول میں پھر آ جائے، نہیں چاہتا اس ماحول میں پھر آ جائے۔ تو اس لیے اپنے اب دیکھو، علم کے حلقے میں، دین کے حلقے میں، عبادت میں، نماز میں، مسجد میں گھٹن محسوس ہوتی ہے یا سکون محسوس ہوتا ہے؟ اب یہ طبیعت پر بھار ڈال کر وہاں بیٹھتا ہے، دل چاہتا ہے یہاں سے اٹھ جائے، یہاں وہاں سکون ملتا ہے، اب اس سے بھی اپنا تجزیہ ہو جائے گا، اس سے بھی کیا ہو جائے گا، تجزیہ ہو جائے گا، اگر اندر خباثت موجود ہے تو خبیث چیزوں میں بیٹھنا پسند کرے گا، خبیث چیزوں میں بیٹھنا، وہاں لطف آئے گا، گناہوں میں لطف آئے گا، اگر اندر نورانیت آ چکی ہے، قلب مزکا و مصفہ ہو چکا ہے، تو اب اس چیز کا ادراک کرے گا، علی بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کا یاد، چاہے وہ پڑھنے کی صورت میں ہے، تلاوت کی صورت میں ہے، کسی اور عبادت کی صورت میں ہے، یا جہاں پر یعنی مسجد وغیرہ جو اس قسم کے ان کاموں کی جو جگہیں ہیں وہاں اس کو دل لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے، اپنا تجزیہ کرتے رہنا چاہیے، اپنا تجزیہ کرتے رہنا چاہیے، تو اپنی حالت کا موازنہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا حال کیسا ہے، اور جو وہاں خرابی دیکھی تو فوراً اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، فوراً فکر کرنی چاہیے، فوراً علاج کرنا چاہیے، سمجھیں؟ تو ہمیشہ اپنے اندر کی، تو یعنی غرض یہ تھی کہ پہلے کیا ہوتا ہے، پہلے تو ہوتا ہے اخلاص، لیکن اب وہ اخلاص کیا برقرار ہے، کیا اس اخلاص میں کمی آئی، یا وہ ایسی ایسی چیزوں سے، اور بہت مرتبہ ایسا سمجھ میں بھی نہیں آتا، اس لیے اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرتے رہے۔ تو اس طرح اس آیت کا اس چیز کے ساتھ رب وما واللہ بما تعملون خبیر، کہ اللہ تعالیٰ خوب خوب جانتے ہیں کہ تم یہ کیا عمل کرتے ہو، اور کس نیت سے عمل کرتے ہو، کون سا عمل کرتے ہو۔ اور دوسری آیت میں فرمایا رب زدنی علما، اب اس میں بھی کیا ہے، پیغمبر علیہ السلام کو طلب زیادت کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی عالمکم، میں تم میں سے سب سے زیادہ، سب سے بڑا عالم ہوں، سب سے بڑا جاننے والا ہوں تم لوگوں میں سے، تو اس میں بھی کیا ہے زیادتی کی طلب کی کیا دعا سکھائی جا رہی ہے. تو حتیٰ کہ پیغمبر علیہ السلام کو بھی اس بارے میں طلب زیادت کا امر ہے. تو اب ہماری کیا حیثیت اور ہمارے علم کی کیا حیثیت, تو ہمیں زیادتی علم کا کتنا حریص ہونا چاہیے اور اس پر ہمیں کتنی محنت کرنی چاہیے. سمجھ گیا؟ جب علم کی فضیلت ثابت ہو گئی تو لا محالہ طالب کو اس کی تحصیل کا شوق دامن گیر ہوگا. اب جب علم کی فضیلت معلوم ہو گئی اب کیا کرنا چاہیے؟ اب کیا کرنا چاہیے؟ طالب علم بننا چاہیے. کیا بننا چاہیے؟ طالب علم حقیقی بننا چاہیے, طلب صادق کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ طلب صادق کے ساتھ, مستعدی کے ساتھ, کہ اس راہ میں قدم ڈالنے کے لیے تیار کرے گا. اس مقصد اعظم کی تحصیل میں ہر مشقت کو بخندہ پیشانی لبیک کہے گا کہ علم کے حصول میں جو مشکلیں آئیں گی ان کو یعنی خوشی خوشی کیا کرے گا؟ قبول کرے گا, پریشان نہیں ہو جائے گا. نیز فضیلت علم کے اس بات سے یہ بھی صاف ہو گئی کہ علم میں جس قدر زیادتی ہو اسی قدر اچھائی ہے. اسی مقصد کے لیے مسلم آگے باب رفع العلم و ظہور الجہل کے بعد باب فضل العلم کا انعقاد کیا, وہاں فضل زیادتی کے معنی ہیں. واللہ عالم. اب یہاں سے ایک اور حدیث کو نقل فرماتے ہیں. باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثي فأتم الحديث ثم أجاب السائل. کہ ایک شخص کے بیان میں جس سے علم کے بارے میں سوال کیا گیا جبکہ وہ اپنی گفتگو میں مشغول تھا, بس اس نے گفتگو کو پورا کیا پھر سوال کا جواب دیا. یعنی ایک شخص باتیں کر رہا ہے, کسی چیز میں مشغول ہے اور دوسرا آیا اس نے سوال کیا. اب یہ کہ یہ پہلے اپنی گفتگو پوری کرے پھر جو پوچھنے والا ہے سائل اس کا جواب دے. کہتے ہیں کہ عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان بیٹھے تھے, حدیث بیان فرما رہے تھے کہ اچانک ایک اعرابی آیا اور آتے ہی یہ سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیان جاری رکھا. بعض حضرات نے کہا کہ آپ نے بات سن لی ہے مگر آپ کو یہ بات ناگوار ہوئی, اور بعض حضرات نے کہا نہیں بلکہ آپ نے سنا ہی نہیں. حتیٰ کہ جب آپ اپنا یہ بیان ختم فرما چکے تو فرمایا کہ قیامت کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے؟ سائل نے عرض کیا کہ میں حاضر ہوں. آپ نے فرمایا جب امانت ضائع کی جانے لگی تو قیامت کا انتظار کرو. یعنی قرب قیامت کی نشانی بتائی کہ قرب قیامت یعنی قیامت جب قریب ہوگی اس سے پہلے زمانے میں لوگوں میں امانت نہیں رہے گی, امانت اٹھا دی جائے گی, امانت ضائع کی جانے لگے گی. اس نے کہا امانت کی اضاعت کا کیا مفہوم ہے؟ اس نے کہا اب یہ کہ امانت جو ضائع کی جائے گی اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب معاملات نا اہل لوگوں کے سپرد کیے جانے لگیں گے تو قیامت کا انتظار کرنا. اذا غصد الامر الى غیر اہلی فانتظر ساعة. جب نا اہل لوگوں کو معاملہ سپرد کیا جائے گا, حاکم بنایا جائے گا, معاملات ان کے سپرد کیے جائیں گے تو یہ ہے نشانی, تو پھر تم قیامت کا کیا کرو یہ کرو. اب انہوں نے پہلے علم کی فضیلت کو بیان کیا, اب علم کی فضیلت میں جو پہلا حدیث لائے اس حدیث میں یعنی کہ اب علم حاصل کرنا ہے, اب علم اور ایک علم حاصل کرنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تم جاننے والوں سے پوچھو اگر تمہیں نہیں معلوم. تم جاننے والوں سے پوچھو یعنی سوال کرنا, یعنی سوال کرنا. اسی لیے فرمایا گیا ہے حسن السوال نصف العلم، اگر اچھا سوال، یعنی سوال کرنے کا سلیقہ اور ڈھنگ، یہ بھی ایک بڑا سلیقہ ہے، یہ بھی ایک بڑا علم ہے. تو فرمایا اگر اچھی طرح سے سوال کر سکے تو یہ کیا ہے؟ نصف العلم ہے. اس حدیث میں معلم اور متعلم کے بارے میں آدھا مذکور ہے. اب علم حاصل کرنا ہے، اب اس میں طالب علم بننا ہے، ایک کو طالب علم بننا ہے، ایک کو معلم بننا ہے، ایک کو شاگرد بننا ہے، ایک کو استاد بننا ہے. اب شاگرد کے لیے کیا آداب ہونے چاہیے اور استاد کے لیے کیا آداب ہونا چاہیے؟ مثلا یہ کہ معلم متعلم کے ساتھ کس قسم کا برتاؤ کرے، استاد شاگرد کے ساتھ کس قسم کا برتاؤ کرے. تو معلوم ہوا کو معلم کو متعلم کے ساتھ نرمی برتنی چاہیے، خام خاص زجر و توبیخ تشدد پر نہ اتر پڑے. جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کے دوران اعرابی کی بیجا مداخلت پر زجر و توبیخ سے کام نہیں لیا. نیز یہ کہ معلم کو ایسی صورت میں اس کی اجازت ہے کہ مصلحت کے مطابق جواب کو مؤخر کر دے، یعنی یہ ضروری نہیں کہ اسی وقت جواب دیا جائے، جب مصلحت سمجھے اس وقت جواب دے. اسی طرح متعلم کے لیے کچھ آداب کی طرف اشارہ ہے کہ اگر عالم کسی کے ساتھ گفتگو میں مشغول ہے تو خامخواہ دخل انداز نہ ہو، کیونکہ جن لوگوں کے ساتھ معلم گفتگو میں مشغول ہے ان کا حق مقدم ہے. اسی طرح اور دوسرے آداب کی طرف بھی اشارہ ہے. تو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ مصلحت کے مطابق معلم کا مسائل کے جواب سے اعراض کرنا کتمان علم نہیں ہے، جس کی قرآن میں مذمت آئی ہے. یعنی ایک شخص آیا اور اس نے سوال پوچھا، اور جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے، اگر وہ یہ سمجھے کہ اس وقت اس کو اس کا جواب اس کو فائدہ نہیں دے گا، اس میں یا تو بعد میں بتائے گا یا کسی اور طریقے سے جواب بتائے گا، تو اس وقت جو اس نے جواب نہیں بتایا تو فرمایا کہ یہ کتمان علم میں داخل، یعنی کتمان علم، یعنی علم کو چھپانا، جس کی مذمت آئی ہے. اولائی کے یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون. من اور حدیث میں ہے، من قطم علما الجمہ باللجام من النار، جس شخص نے علم کو چھپائے سے آ کے لگام پہنا دیا جائے گا، اور ان کو اللہ لعنت دیتا ہے. سب لعنت والے لعنت دیتے ہیں، یعنی جو علم کو چھپاتے ہیں. تو چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کے جواب کا جواب مصلحت کے عین مطابق تاخیر سے دیا، اس لیے معلوم ہوا کہ جب جواب میں مصلحت کے مطابق تاخیر کتمان علم نہیں. ہاں، کتمان علم کا اطلاق اس وقت ہو سکے جب معلم جواب کا بالکل ہی ارادہ نہ رکھتا ہو، خواہ اس کا تعلق کبر سے ہو یا بخل سے ہو. اور حضرت شیخ الہند علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ معلم کو سائل کا جواب فوری طور پر دینا لازم نہیں، بلکہ وہ اپنی ضروریات حق لاحق سے فراغت کے بعد جواب دے سکتا ہے، جیسے کہ آپ نے ضروریات سے فراغت کے بعد اطمینان سے جواب دیا. نیز یہ کہ بعض روایت میں اہل مجلس کی بات قطع کرنے کی ممانعت آئی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایسا نہ ہو تم اہل مجلس کی گفتگو کا سلسلہ منقطع کر کے اپنی بات شروع کر دو. اس روایت سے معلوم ہوا کہ ممانعت کا تعلق اس وقت ہے جب اہل مجلس کا حرج ہو، ورنہ اجازت ہے، جیسا کہ عرابی کی بیجا مداخلت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکوت سے معلوم ہوا. حدیث باب سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر فوری جواب میں اہل مجلس کا حرج ہو تو جواب نہ دے، لیکن حرج نہ ہو تو جواب دے سکتا ہے. جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکوت اور اعرابی کو زبر و توبیخ نہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے. دراصل سوال کا جواب دینے اور نہ دینے کا مسئلہ چند باتوں کے لحاظ پر موقوف ہے. اس میں اصل یہ ہے کہ جو اہم ہو اسے مقدم رکھا جائے. اس سلسلے میں سوال کی نوعیت اور سائل و مسئول کے احوال پر نظر رکھنا ضروری ہے. سوال کی نوعیت کا مفہوم یہ ہے کہ سوال عقیدہ سے متعلق ہے یا عمل سے، اور دونوں صورتوں میں وہ ضروری ہے یا غیر ضروری. نیز یہ کہ اس کا وقت معین ہے یا غیر معین، وغیرہ وغیرہ. اسی طرح سائل کے حال کی بھی رعایت ضروری ہے کہ وہ مسافر ہے یا شہری ہے، جواب ہی کی غرض سے حاضر ہوا یا اسے کسی وجہ سے جلدی ہے. نیز مسئول عنہ کی بھی رعایت ہوگی کہ وہ کسی کام میں مشغول ہے یا فارغ ہے. پھر تنہا مسئول عنہ اس کا جواب دے سکتا ہے یا وہاں اور بھی لوگ ہیں جو جواب، یعنی بہت سی چیزیں ہیں جو اس میں کیا ہیں، ان کو یعنی ملحوظ رکھنی پڑتی ہیں. تو اس یعنی کیا مطلب ہے کہ ہر ہر حال کا، یعنی ہر ہر جو الگ الگ یعنی اس کا اطلاق ہر ایک پر ایک جیسا نہیں ہوگا، جیسا منہ کا ہوگا ویسے ہی اس میں. تو اب اس حدیث میں امانت کا ذکر آیا ہے، دیکھنا ہے کہ امانت کیا ہے. آیا یہ خیانت کی ضد ہے جس کے معنی غدر کے ہیں؟ مثلا ایک شخص آپ کو اپنی چیز یا قول کا امین بناتا ہے لیکن آپ عہد کی خلاف ورزی کرتے ہیں، یہ غدر ہے. جواز قبیل افعال سے، جو از قبیل افعال سے ہے، لیکن یہاں یہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہ امانت وہ ہے جو انا عرضنا الامانت السماج والارض میں ہے. اس امانت کا حاصل یہ حاصل ہے قیومیت اور انتظام. باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں پر اس امانت کو پیش کیا، لیکن سب نے یہی کہا کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں، لیکن انسان نے سنبھال لیا، کیونکہ وہ شخص ہے جو ہر چیز کو اپنی اپنی جگہ پر رکھے. اگر کسی میں اس کی صلاحیت نہیں یا کوئی انسان یہ کام نہیں کرتا تو وہ امین نہیں کہلائے گا. اصل بات یہ تھی کہ جب امانت پیش کی گئی تو ہر ایک نے اپنی قوت پر نظر کرتے ہوئے انکار کر دیا، لیکن انسان نے اپنے اوپر نظر نہیں کی. اور اپنے اوپر نظر کرتا تو ارشاد باری کے مطابق خلق الانسان ضعیفہ تھا، لیکن انسان نے اپنے اوپر نظر نہیں کی، بلکہ اس کی حیثیت عاشق کی تھی. عاشق اپنے اوپر نظر نہیں کرتا اور نہ اپنی طاقت دیکھتا، بلکہ محبوب کی نگاہ کا اشارہ دیکھتا ہے. جیسا حکم ہو بیچون چرا قبول کر لیا. کیوں؟ انہ کان ظلوما جہولا کا بھی یہی مفہوم ہے کہ اپنے اوپر ظلم کر کے محبوب کی بات مان گیا. جہول ہے، یعنی ماں سے واللہ سے جاہل ہے. احادیث میں بھی اس امان کا ذکر ہے. ارشاد ہے لا ایمان لمن لا امانت اللہ، جس کے پاس امانت نہیں اس کے پاس ایمان بھی نہیں. گویا ایمان کا تخم امانت ہے، جس قدر امانت ہوگی اسی قدر ایمان ہوگا. ان الامانت نزلت فی جزر قلوب الرجال ثم نزل القرآن، امانت لوگوں کے دلوں کی گہرائی میں اتری پھر قرآن کریم نازل ہوا. تو امانت کی حیثیت تخم کی ہے اور دوسری چیزیں آبیاری کے درجے میں ہیں. اسی امانت کے ضیاء پر قیام قیامت کو موقوف بتایا گیا. واللہ اعلم بالصواب. سمجھ گئے؟ کیا سمجھ گئے؟ جی کرتا ہے کیا سمجھ گیا؟ طالب علم بنو، یہ بڑی فضیلت. کیا بنو؟ طالب علم بنو، یہ بہت بڑی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ سے علم حقیقی کا کیا بنو؟ اور طالب علم دنیا میں بڑا اعزاز اگر کسی چیز کا ہے تو طالب علم، اگر درجہ کسی کا ہے تو طالب علم کا ہے. کسی سے لوگ کیا ہیں، ناواقف ہیں. اس میں جتنی محنت اور لگن ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. اس نعمت عظمیٰ کو کیا کر رہے ہیں؟ ضائع کر رہے ہیں، اس کی طرف دھیان نہیں دے رہے ہیں، اور زندگی کے دن دن گزرتے چلے جاتے ہیں اور علم سے بے بہرہ. تو اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ پوری زندگی اسی شکل میں لگائے، اس سے بہترین شکل نہیں ہے، اس سے کوئی شکل اسے بہترین نہیں. میری بات نہیں سمجھ میں آئے گی، لیکن جب سمجھ میں آئے گی تو اس سے بہترین شکل کوئی نہیں ہے. اللہ کی معرفت حاصل کرے، قرآن و حدیث کی معرفت حاصل کرے اور اسی میں لگا رہے، اور اسی کو اپنی زندگی کا مولوی طیب صاحب دعا کرتے ہیں، اللہم اجعل الحدیث لنا مطعما، اللہم اجعل الحدیث لنا ملبسا، اللہم اجعل الحدیث لنا مشربا. اور بھی بہت چیزیں بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو ہمارا کھانا بنائے، ہمارا پینا بنائے، ہمارا لباس بنائے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا بس یہی ہو جائے، یہ بہت بڑی چیز. تو کبھی علم کے حلقوں کو مت چھوڑو، کبھی. کس نے سنایا تھا وہ؟ एक उस्ताद थे देवबंद के, किसने सुनाया मुझे याद नहीं है, यहाँ आया या किसी और से, तो वहाँ पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे? मदरसे में। तो दिल में ख्याल आया, ये मदरसे का खाना खाना, मदरसे की तनख्वाह लेना, ये अच्छा नहीं है, हाँ? अगर मैं किसी जगह कुछ काम करूँगा तो वहाँ से कमाई, अपनी कमाई का खाऊंगा, और फिर दो चार घंटे दुनिया का काम करूँगा, रोजी कमाऊंगा, फिर मेरा सारा वक्त दीन के लिए खाली रहेगा, हैं? अब इतने में किसी ने कहा, यानी उसने पेशकश की कि हजरत आप हमारे मदरसे में आइए उस्ताद, अंग्रेजी मदरसा, ये सरकारी, तो हम इतनी तनख्वाह देंगे। देवबंद वाले उन दिनों 10 रुपये तनख्वाह देते थे, वहाँ पता नहीं कितने, 50, 100, 10, 200 कितनी तनख्वाह, और वहाँ पढ़ाना था 2-3 घंटे, और यहाँ मदरसे में रहकर सुबह से शाम को ऐसे ऐसे करना है ना। तो इसने कहा ठीक है, मैं वहाँ चला जाऊँगा और 2-3 घंटे वहाँ पढ़ाऊँगा, फिर सिर्फ दीन की काम, तस्नीफ का काम, ये काम, दावत का काम है। कितना अच्छा ख्याल था, ख्याल अच्छा था नहीं था? तो हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह से इजाज़त चाहिए कि हजरत इस तरह से है, मुझे इजाज़त दीजिए, जाना चाहता हूँ। तो हजरत ने इजाज़त दे दी, अच्छा चलो, आपकी दिल ऐसा कहता है, देखो आजमा लो। तो कहते हैं 5-6 महीने या कुछ वर्षा हुआ, तो फिर हजरत शेखुल हिंद अलैह रहमत से मुलाकात हुई, कहा मौलाना आप तो गए थे, अब कितनी तसनीफें लिखी, कितने दावत का कितना काम किया, दीन का कितना काम किया, हैं? कितनी किताबें लिखी। अब वो रोने लगे, कहा हजरत ये शैतान का धोखा था, वल्ला जो इस नूरानी माहौल में जो असर है वो बाहर नहीं, जो यहाँ होकर होता है वो बाहर नहीं होता, ये तुम लोगों को समझ नहीं आएगा, ये इल्मी हलकों का जो नूर होता है और माहौल जो होता है, मैं ये कहता हूँ ये कश्ती नूह जैसे, इसे बाहर गया बेकार हो जाता। तो इसीलिए लुकमान अलैहिस्सलाम ने भी अपने बेटे से नसीहत की थी, ए बेटे अपने ऊपर उलमा की सोहबत को लाजिम रख, अरे क्या जी मुर्जाल सकल उलमा वस्म कलाम हुकमा, तुम अपने ऊपर उलमा की सोहबत को लाजिम रखो, तो इसमें नूरानियत है और जो इससे इस्तेदाद पैदा हो। और तो दुनिया में अब घरों में भी शैतानी माहौल है, बाजारों में भी शैतानी माहौल है, हर जगह शैतानी माहौल है, और हर जगह के माहौल के असरात होते हैं। तो यहाँ नूरानियत के असरात हैं, हैं? देखो मदरसे में रहता है कैसे मेहनत करता है, और घर जाता है तो कभी कभी नमाज भी खलास, वहाँ नमाज वहाँ जमा भी खलास, और बाज तो बिल्कुल पढ़ते भी नहीं, क्यों? सच है ये यहाँ के इसको कहते हैं तमस्सकु बिन नवाजिस, इसको धांतों से पकड़े रहो, मत छोड़ो इसको, वरना आजकल हलाकत ही हलाकत, आजकल खूब समझ लो इस बात को। और इस उस्ताद की बात भी याद रखना कि मैंने नाम मुझे याद नहीं है, उस्ताद का जीवन के उस्ताद थे, पढ़ाते थे वहाँ पर, फिर कहा नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं कमाऊँगा फिर अपना खाऊँगा फिर ठीक करूँगा, और फिर उस माहौल में वो सारी नूरानियत भी कुछ नहीं हो सकती, और यहाँ इतनी मजबूरियत फिर भी बहुत काम हो जाएगी। तो गोशे आफियत को क्या करो, तमस्सकु बिन नवाज़, सुनो।